إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قابل احترام اور بہنوں القواعد الاربع اس کتاب کا سلسلہ کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے جاری ہے اور یہ کتاب توحید اور شرک سے متعلق چار بنیادی قاعدوں پر مبنی ہے اس کتاب کا مقصد کیا ہے اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد فائدہ کیا ہوگا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اور اس کے جو مضامین ہیں جو بات اس میں بیان ہوئی ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد ہم پچھلے دور کے شرک کو آج کے دور کے شرک سے جوڑ پائیں گے اور ہم واقعی سمجھ پائیں گے کہ واقعی پچھلے لوگوں کا شرک کیا تھا اور کیا آج کے دور میں وہی شرک دوبارہ دہرایا جا رہا ہے اس لیے کہ چیزیں جب ان کی نوعیت بدل جاتی ہے اور ان کا نام بدل جاتا ہے تو دو ایک جیسی چیزیں بھی ان میں بعض اوقات فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ایک بری چیز جو ایک زمانے میں بری مانی جاتی تھی بعد کے دور میں اس کی شکل بدل جاتی ہے کبھی اس کا نام بدل جاتا ہے وہ چیز وہی رہتی ہے لیکن شکل اور نام بدلنے کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں لہذا کچھ قاعدے اگر انسان کے ذہن میں ہوں تو ان قاعدوں کی بنیاد پر ایک انسان وہی حکم اس پر لگا سکتا ہے جو ماضی میں کسی اور چیز پر تھا اس لیے کہ اصل وجہ اور اصل علت اس کی معلوم ہونا چاہیے اس کی حقیقت معلوم ہونا چاہیے اس کو ایک بہت ہی آسان مثال سے سمجھا جا سکتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں خمر کو حرام کیا ہے خمر کے معنی شراب کے ہوتے ہیں وائن جس سے انسان کو نشہ ہوتا ہے اور اس خمر کے بارے میں اگر ہم تحقیق کریں تو اس زمانے میں کچھ خاص چیزوں سے وہ بنائی جاتی تھی عموماً کھجورے ہیں جو ہے یا اس طرح کے انگور ہیں ان کو پروسیس کر کے سڑایا جاتا تھا سڑانے کے بعد میں پھر اس کے اندر نشہ پیدا ہوتا تھا جیسا کہ آج بھی عموماً ہوتا ہے اب اللہ رب العالمین نے خمر کو حرام کیا ہے لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ نشہ شراب کچھ اور چیزوں سے بھی بنائی جاتی ہے بلکہ نہ صرف لکوڈ صورت میں مائع صورت میں پینے کے اعتبار سے ملتی ہے بلکہ بہت سارے لوگ نشہ کرتے ہیں کھانے کی چیزوں سے بھی اسی میں براؤن شوگر ہے میریوانا یا جو بھی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں لوگ اس کو حشیش یا جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں گرد کے طور پر ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اب کیا یہ جو گرد آج استعمال ہوتی ہے کیا اس پر بھی وہی حکم لگے گا یا نہیں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس زمانے میں جو شراب اللہ نے حرام کی ہے اس زمانے میں وہ پینے کے فارم میں ہوتی تھی اور فلاں فلاں چیز سے انگوروں سے بنائی جاتی تھی یہ انگور سے نہیں بنا ہوا ہے یہ پاؤڈر ہے اور اس کو سگریٹ میں ڈال کر یا کسی اور ذریعے سے اس کو پیا جاتا ہے دھواں بنا کے یہ وہ نہیں ہے تو بہت ممکن ہے کہ ایک آدمی ایک حرام چیز کو اس دور میں شکل کے بدلنے کی وجہ سے حلال کر رہے ہیں. لیکن جو انسان شراب کی حرمت کی وجہ جانتا ہو اس انسان کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر و کل خمر حرام، یا بعض روایتوں میں کل مسکر خمر و کل مسکر حرام. خمر کی اصل وجہ سکران ہے، اس کی اصل وجہ نشہ ہے. شراب کی جو اصل وجہ ہے اس کی شکل نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کس چیز سے بنی ہے. اصل حرام ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ اس کو سڑایا گیا اس وجہ سے وہ حرام ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ شراب میں نشہ ہے. اب اگر کوئی اور چیز ایسی ہے جس میں نشہ ہوتا ہے تو وہ بھی حرام ہوگی، چاہے اس کی شکل بدل جائے چاہے اس کا نام بدل جائے. شکل بدلنے سے نام بدلنے سے چیز نہیں بدل جاتی ہے. لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ اور چیز، ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. معلوم یہ ہوا کہ خمر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کھانے کی، پینے کی، دھوئے والی یا کوئی بھی اور چیز، انجیکشن کے ذریعے سے. بعض لوگ انجیکشن لگاتے ہیں، کہا کہ میں تو پیا ہی نہیں، اللہ نے تو پینے سے منع کیا ہے نا، تو میں نے تو پیا ہی نہیں، میں نے تو انجیکشن دیا ہے. تو چاہے چیزوں کی شکلیں بدل جائیں لیکن اس کا حکم جو ہوتا ہے اس کی علت کے ساتھ مربوط ہوتا ہے. اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ اصل وجہ اس کی حرمت کی کیا ہے، اس کو علت کہتے ہیں. علت وہ اصل وجہ جس کی وجہ سے وہ حرام ہے، وہ اصل چیز جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی وجہ اس کی کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے. لہذا خمر کی شکلیں بدل سکتی ہیں، کیونکہ خمر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے نشہ ہوتا ہے. تو اس کو آپ سمجھیں کہ آپ نے کیوں ان چیزوں کو حرام قرار دیا، چاہے وہ انجیکشن سے لی جائے، چاہے وہ دھوئیں سے لی جائے، چاہے وہ پاؤڈر کی شکل میں ہو. وجہ اس کی ہے کہ آپ نے اس کی اصل نبض پر ہاتھ رکھا، آپ نے اصل بنیاد اس کی پکڑی، اس کی جڑ کو آپ نے پکڑا، اس میں نشہ ہے. تو شکل کا بدلنا آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. یہی بات شرک کے معاملے میں ہوتی ہے. اگر آپ شرک کی اصل بنیادوں کو جانیں تو پھر چاہے اگلے دور میں، چاہے پھر وہ انگوٹھی کی شکل میں آئے، چاہے وہ ناریل کی شکل میں آئے، چاہے پھر وہ گھر کے اندر لگی ہوئی کسی تصویر کی شکل میں آئے یا کسی اور شکل میں، دھاگے اور ناڑے کی شکل میں آئے، کسی بھی شکل میں اگر وہ آتا ہے، اصل اس کی علت اور اس کا شرعی حکم اگر آپ کے پاس ہے تو شکلوں کے بدلنے سے آپ دھوکہ نہیں کھا سکتے. اور شیطان یہی کرتا ہے، شکلیں بدل بدل کر برائیاں لوگوں کے سامنے لاتا ہے اور لوگ اصل حکم کو نہ جاننے کی وجہ سے دھوکہ کھا کر اس چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کورس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اصل علت معلوم ہوگی کہ مشرکین کا شرک کس نوعیت کا تھا. کیا وہ اللہ کے برابر اپنے بتوں کو مانتے تھے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے کمتر مانتے تھے. پھر کیوں شرک کرتے تھے؟ پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا دو وجوہات تھی، ایک اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، دو اپنے بتوں کی سفارش حاصل کرنے کے لیے. تو ان راستوں سے شرک آتا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ماننے والے تھے اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے تھے، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے تھے، اپنے معبودوں کو اللہ کا محتاج مانتے تھے اور اللہ کے مقابلے میں کمتر مانتے تھے. تو یہ مانتے ہوئے بھی، اللہ کی عظمت کے اقرار کے باوجود بھی وہ مشرک کے مشرک باقی رہے. لہذا آج کے دور میں بھی محض اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو سب سے بڑا بھی ماننا، اللہ کو معبود ماننا، اس کے باوجود بھی ایک آدمی مشرک بن سکتا ہے. کب؟ جب اللہ سے کمتر مان کے بھی وہ کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک کرے. اس دور میں بھی اگر وہی کام ایک آدمی کرے جو پچھلے زمانے کے مشرکین کرتے تھے، اگر جانتے بوجھتے کرتا ہے تو ایسا آدمی مشرک ہو جاتا ہے. انجانے میں اگر ہو، جہالت میں اگر ہو، تو جب تک کہ اس کو سمجھایا نہیں جاتا ہے اس پر مشرک کا حکم نہیں لگایا جائے گا. لیکن اگر ایک آدمی اسی پر آدمی جیتا ہے اور اسی کو آدمی اختیار کرتا ہے، بہت ممکن ہے اللہ کے ہاں قیامت کے دن مشرک کے طور پر اٹھایا جائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. لہذا اس کورس میں ہم نے پہلے حصے میں سمجھا کہ عرب کے مشرکین اللہ کو رب مانتے تھے. دوسرے حصے میں، دوسرے قاعدے میں ہم نے سمجھا کہ عرب کے مشرکین کا اصل مقصد اللہ کو پانا تھا، اللہ کا قرب، اور ان کے نزدیک یہ واسطے تھے اللہ تک پہنچنے کے لیے. دوسرے، عرب کے مشرکین اپنے بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ تاکہ یہ قیامت کے دن یا دنیا کے مسائل میں بھی اللہ کے ہاں ان کی سفارش کرے. تو معلوم ہی ہوا کہ شرک واسطے اور وسیلے کی حیثیت سے زندگی میں آتا ہے، اللہ کا برابر بنا کر نہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو اللہ کے برابر مانتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو سرے سے اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. لیکن بہت سے لوگ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کو ماننے کے باوجود بھی اپنے بتوں کو یا اپنے معبودوں کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس کی عبادت میں شریک کرتے ہیں، چاہے وہ ان کو اللہ سے کمتر مانے. تو یہ پچھلے درس میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اب تیسرا قاعدہ شروع کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم تیسرا قاعدہ شروع کریں، اس قاعدے میں کیا ہے؟ اس تیسرے حصے میں اس تیسری بنیادی بات جو شرک کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے، شیخ محمد ابن عبد الوہاب نے بتلایا ہے کہ عرب کے مشرکین میں کن کن چیزوں کو پوجا جاتا تھا. ان میں شرک کی شکلیں مختلف تھیں. انہوں نے ساری شکلیں تو نہیں بیان کی ہیں، لیکن اصل شکلیں بیان کی ہیں جن کے ماتحت باقی چیزیں آتی ہیں. تو یہ کیا کیا صورتیں تھیں، وہ کن کن چیزوں کو اللہ کے مقابلے میں پوجتے تھے، اپنا معبود سمجھتے تھے، اگرچہ اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے. تو یہ اس تیسرے حصے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس میں سمجھنا کیا اصل بات، یعنی جو بنیادی بات اس میں سمجھنے کی کیا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ ہم ساری شکلیں دیکھیں گے، لیکن یہاں مؤلف سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ یہاں وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مشرکین صرف پتھر اور پیڑ اور سورج چاند ستاروں کو نہیں، بلکہ صالحین کو بھی پوجتے تھے. کوئی آدمی آج یہ سمجھتا ہے کہ عرب کے مشرکین تو بس پتھروں کی عبادت کرتے تھے، وہ بتوں کو پوجتے تھے، اور یہ بت ان کے فرضی تھے، ان کے خیالی تھے، اپنے تصور سے کچھ چیزیں انہوں نے بنا رکھی تھیں جن کو پوجتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، وہ کوئی واقعی وجود والے نہیں تھے. تو ایسا نہیں ہے. عرب کے مشرکین انبیاء کو، صالحین کو، اسی طرح سے فرشتوں کو، سب کو پوجتے تھے. یعنی معلوم ہوا کہ زندہ یا فوت شدہ، جس کی موت ہو گئی ہے، ان کو پوجنا بھی شرک کی صورت میں آتا ہے. اور عرب کے لوگ ایسا بھی کرتے تھے، صرف پتھروں کو نہیں پوجتے تھے، صرف پیڑوں کو نہیں پوجتے تھے، صرف ستاروں کو نہیں پوجتے تھے، بلکہ وہ لوگ واقعی ایسے لوگوں کی بھی عبادت کرتے تھے جن کا وجود ہے یا جن کی وفات ہو چکی ہے. تو یہ بھی ہم کو دیکھنا ہے، اور اس تیسرے حصے میں ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس سے ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آج بھی ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جہالت کی وجہ سے اللہ والوں کی عبادت کے گناہ میں مبتلا ہیں. وہ جا کر قبروں پر وہی کام کر رہے ہیں جو بہت سارے مشرکین بتوں کے ساتھ میں کرتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مشرکین الگ تھے، ہم لوگ الگ ہیں، ہمارے عمل کو ان کے ساتھ مت جوڑو. تو کیا واقعی ان کا عمل ان کے ساتھ جوڑنے لائق نہیں ہے، یا پھر ان کا عمل بھی ان کے مشابہ ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے. اور اس تیسرے حصے میں کافی حد تک یہ بات ہمارے لیے واضح ہوگی کہ عرب کے مشرکین محض بے جان چیزوں کو نہیں پوچھتے تھے بلکہ حیات اور زندگی والوں کو بھی پوچھتے تھے, اور جن کی موت ہو چکی ہے واقعی انسان اور جنات ان کو بھی پوچھتے تھے. اس تیسرے قاعدے میں مشرکین کے تعلق سے شیخ محترم نے کچھ قواعد بیان کی, یعنی کچھ مثالیں بیان کی ہیں. فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتہم منہم من یعبد الملائکہ ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار ومنہم من یعبد الشمس والقمر وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یفرق بینہم. یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. اس تیسرے قاعدے میں مؤلف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شرک کی شکلیں چاہے کتنی ہی الگ ہو جائیں, اگر وہ شرک اکبر ہے تو شکلوں کے بدلنے سے حکم نہیں بدلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ساری شکلیں الگ تھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں دو کیٹیگری نہیں کی. پتھروں کو پوجنے والے, پیڑوں کو پوجنے والے, ستاروں کو پوجنے والے الگ, کیونکہ بے جان چیزیں ہیں, اور انبیاء کو پوجنے والے, صالحین کو پوجنے والے, فرشتوں کو پوجنے والے الگ, ان دونوں کو الگ نہیں کیا بلکہ کسی کو بھی الگ نہیں کیا. شرک کی جتنی بھی صورتیں لوگوں میں پائی جاتی تھیں سب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی معاملہ کیا, سب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی معاملہ کیا, سب کو ایک ہی ٹوکری میں ڈالا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, سب کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دیا. ان میں کیٹیگریز آپ نے نہیں کی کہ ان کو بھائی ان کو برا مت بولو, یہ انبیاء کو پوجنے والے ہیں, انبیاء تو اچھے ہوتے ہیں تو انبیاء کی عبادت کرنے والا اتنا برا نہیں ہوتا ہے. ہاں پتھر کی عبادت کرنے والا برا ہوتا ہے, بت کی عبادت کرنے والا برا ہوتا ہے, آپ نے ایسا فرق نہیں کیا. انبیاء کی عبادت کرنے والا بھی اتنا ہی برا ہے جتنا ایک پتھر کی عبادت کرنے والا, ستاروں کی عبادت کرنے والا, پیڑوں کی عبادت کرنے والا ہے. انبیاء کی عظمت کی وجہ سے شرک حلال نہیں ہو جاتا ہے, اولیاء اور صالحین اور ملائکہ کی وجہ سے شرک ان کے ساتھ اگر کیا جائے تو اس میں معافی کا پہلو پیدا نہیں ہوتا ہے کہ جانے دو اس کو معاف کر دو, یہ تو نبیوں کی عبادت کرتا ہے, نبی تو اچھے ہی ہوتے ہیں, چھوڑ دو اس کو. نہیں, ولم یفرق بینہم, ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا, چاہے پتھروں کو پوجے یا انبیاء, دونوں برابر ہیں. اکثر ہوتا یہ ہے کہ شخصیات کی محبت اور عظمت کی وجہ سے, ان کے تقدس کی وجہ سے ان کے باب میں, ان کے بارے میں کیا ہوا غلو اور ان کے بارے میں شرک کا ارتکاب, شرک کرنا ہلکا بن جاتا ہے. بہت سے لوگ اگر بت کی عبادت کوئی کرے تو بولیں گے ہاں یہ شرک بہت برا ہے, وہی کام اگر کسی اللہ والے کے ساتھ میں کیا جائے ہلکا ہو جاتا ہے. نہیں, غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شخصیت کی عظمت بعض اوقات انسان کے ذہن پر ایسی چھا جاتی ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہوا شرکی عمل کمتر دکھائی دیتا ہے. شخصیات کی عظمت بعض اوقات ذہنوں پر ایسی چھا جاتی ہے کہ ان کے بارے میں کیا ہوا شرک, ان کے بارے میں کیا ہوا غلو بعض اوقات ہلکا, بلکہ بعض اوقات تو جائز بھی دکھائی دینے لگتا ہے. لیکن یہ جہالت ہے, یہ گمراہی ہے. چاہے شخصیات کتنی بھی بڑی ہوں شرک شرک ہے, یہ حقیقت آپ یاد رکھیں. اس اصول میں سمجھنا کیا ہے, اس تیسرے قاعدے میں سمجھنا کیا ہے, چاہے شخصیات کتنی ہی عظیم شان کیوں نہ ہو شرک گندا ہے, گھٹیا ہے, گھناؤنا ہے, شرک برا ہی ہے. بڑی شخصیت کی وجہ سے شرک اچھا نہیں ہو جاتا. اللہ کے بارے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا برا ہے, چاہے کسی کو بھی شریک کیا جائے, اور اس کو الگ سے کیٹیگرائز نہیں کیا جا سکتا ہے, وہ بھی اسی کچرے میں ہے جس میں دوسرے ہیں, وہ بھی اسی گڑھے میں ہے جس میں دوسرے ہیں, بتوں کو پوجنے والوں کے ساتھ اس کا شمار ہے. تو یہ بہت اہم قاعدہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس, یہاں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور آپ جن لوگوں کے درمیان آپ نے پرورش پائی اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور دعوت کا کام کیا, جن لوگوں کے درمیان ہوا وہ اپنی عبادتوں میں خود متفرق تھے, عبادت کی صورتیں ان کے پاس الگ الگ تھیں, ان میں سے کوئی فرشتوں کو معبود بنائے ہوئے تھا, کسی کے ہاں فرشتے معبود تھے. اب دیکھیے کون کون لوگ ہیں جو ان کے معبود تھے. نمبر ایک فرشتے, ان میں سے کوئی فرشتوں کو معبود بنائے ہوئے تھا, کوئی انبیاء اور صالحین کی عبادت کرتا تھا, کوئی پیڑوں اور پتھروں کو پوجتا تھا, اور کوئی سورج چاند کی پرستش کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے جنگ کی اور ان کے درمیان ان کی عبادتوں کے فرق کی بنیاد پر باہم کوئی فرق نہیں کیا. فرشتے, انبیاء, صالحین, یہ فرضی وجود نہیں ہے. یہ لوگ انبیاء تھے, صالحین تھے, فرشتے ہیں, اور پیڑ, پتھر, سورج, چاند اور ان کے علاوہ بھی ان کے پاس اور سوتے تھے جیسے تاویز گھنٹے بھی ہیں. تو یہ ساری تاویز گھنٹے وغیرہ بے جان چیزوں میں پتھروں کے حکم میں آ سکتے ہیں, پیڑوں کے حکم میں آ سکتے ہیں, تو بے جان چیزیں اور اسی طرح سے جاندار دونوں کی عبادت وہ کرتے تھے. اور شیخ محترم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے جنگ کی, ان سب سے جنگ کی اور ان کے درمیان ان کی عبادتوں کے فرق کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیات کو شرک کرنا اور بے جان چیزوں کا کے ساتھ شرک کرنا, کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا, ان میں کوئی فرق نہیں کیا, ان میں کوئی فرق نہیں کیا. یہاں یہی بات اصل میں سمجھنے کی ہے. فرماتے ہیں وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَاتِلُوهُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے قتال کیا اور ان میں تفریق نہیں کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ, اور ان سے قتال کرو, ان سے جنگ کرو, حتی یہاں تک کہ لا تکون فتنہ, فتنہ باقی نہ رہے, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور دین ہو جائے تمام تر اللہ کے لیے خاص. اے نبی ان تمام مشرکین سے, یہ نہیں کہا صرف پتھروں کو پوجنے والوں سے آپ جنگ کیجئے, یہ نہیں کہا کہ صرف پیڑوں کو پوجنے والوں سے آپ جنگ کیجئے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ساتھ کیٹیگرائز کر دیا, یہ سارے شرک کرنے والے ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. قرآن میں فتنے کا لفظ کئی معنی میں آتا ہے, کبھی عذاب کے لیے آتا ہے, کبھی آزمائش کے لیے آتا ہے, کبھی شر کے لیے آتا ہے, اور کبھی شرک کے لیے بھی آتا ہے. یہاں جو لفظ فتنہ آیا ہے وہ شرک کے لیے آیا ہے. ان سے قتال کرو, آگے ہم دیکھیں گے اس کو تفصیل سے, یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک باقی نہ رہے. اور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اسی لیے آگے کا جملہ اس کی وضاحت کر رہا ہے مزید, اور اللہ کے لیے سارا دین, یہاں پر دین سے مراد اعمال و عبادات ہے. عبادات ساری کے ساری اللہ کے لیے خاص ہو جائے, یعنی ان سے اس وقت تک آپ قتال کریں گے جب تک کہ یہ شرک چھوڑتے نہیں اور شرک کی ساری صورتیں عرب سے مٹ نہیں جاتی, تب تک کہ آپ کو عرب کو شرک سے پاک کرنا ہے اور ساری دنیا میں توحید کو عام کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائرے میں مکلف تھے, اگرچہ آپ ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے, لیکن ظاہر بات ہے آپ پوری دنیا میں نہیں جا سکتے تھے, انسان نبی بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کا اپنا ایک انسانی دائرہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب سے شرک کو مٹا دیا اور آپ کا دین قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے ہے. آپ کی امت اس کی مکلف ہے کہ پوری دنیا کے اندر توحید کی دعوت عام کرے. اور اگر طاقت ہے حکومتی سطح پر تو جہاں کہیں شرک کی صورتیں دکھائی دیتی ہیں ان کو مٹا دے, ان کو ختم کر دے. جیسے ایک آدمی حاکم, ضروری نہیں کہ حاکم ہی ہو, ایک آدمی اپنے گھر میں حاکم ہے, ایک آدمی اپنے گھر میں حاکم ہے, اگر اس کی اپنی حکومت میں یعنی اس کے اپنے گھر میں شرک کی کوئی صورت دکھائی دیتی ہے وہ اس کا مکلف ہے کہ اس کو مٹائے, وہ اس کا مکلف ہے کہ اس کو مٹا دے. اس کا تعلق طاقت سے, اس کا تعلق قدرت سے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جانے کے بعد اور پھر فتح مکہ کے بعد میں آپ نے مسجد حرام سے بتوں کو ہٹا دیا, لیکن آپ 13 سال تک مکہ میں تھے. ان 13 سالوں میں آپ نے یہ کاروائی نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس اتنی قدرت نہیں تھی, اتنا پاور نہیں تھا. آپ کہیں گے پاور کیوں نہیں ہے, ایک آدمی کے لیے نکالنے کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ اگر وہاں سے نکال دیتے, اگر آپ مسجد حرام میں جاتے اور وہاں سے شرک کی صورتیں ہٹا دیتے, وہ لوگ اس سے بڑا بت بنا کے وہاں پہ لا کے رکھ دیتے. کیونکہ آپ کے پاس یہ پاور نہیں تھا کہ ایک بار آپ بدل دیں تو پھر اس کے بعد کوئی نہیں کرے گا. ہاں جب آپ کے پاس سیاسی طاقت آ گئی, پولیٹیکل پاور آپ کے پاس آ گیا, تو اب آپ نے جب ہٹا دیا وہاں سے, اب کسی کی طاقت نہیں تھی کہ واپس لا کر مسجد حرام میں رکھے. تو یہ بھی حقیقت جاننا ضروری ہے کہ ایک انسان یعنی کس چیز کا مکلف ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ فتنہ اور فساد نہ ہو, تاکہ بگاڑ پیدا نہ ہو. نہ جا کے کوئی آدمی اس طرح سے کچھ بھی کر دے گا, پورے علاقوں میں فساد ہو جائے گا. اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ کوئی کام کیا جاتا ہے اتھارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے, اس سے شر وجود میں نہیں آتا ہے. اہل علم سے مشورے کے بغیر اس طرح کے اقدامات نوجوان اگر کریں گے نقصان ہوگا. بہرحال تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتلایا ہے؟ اللہ نے فرمایا اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہو جائے. دین سے مراد یہاں پر تمام عبادات ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے قیام کے لیے کہا کہ اے نبی آپ ان سے قتال کرو. اس میں ایک شبہ یہاں پر یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھو اسلام تو مار کاٹ سکھا رہا ہے اور جنگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. تو پہلی بات, بنیادی بات یاد رکھیں کہ جنگ اگرچہ آخری حل ہے, لیکن آپ آج بھی دیکھیں جتنے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں جنگ کیوں ہے, آپ دیکھیں گے کہ ان کے اپنے ملکوں کی فوج موجود ہے. تو کیا یہ اگر جنگ غلط ہے تو ملکوں کی فوج کیوں ہے؟ تو اسلامی حکومت جہاں پر ہوگی, اسلامی حکومت جہاں پر ہوگی وہاں پر ان کی اپنی فوج ہوگی, اپنے ملک کے دفاع کے لیے, مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے. اور اگر ان کا کوئی حلیف ہے یا کسی اور علاقے میں مسلمان پریشان ہیں تو وہ حکومت سیاسی قائدوں کے تحت یا پھر مجبور ہو کر جنگی حالات اگر پیدا ہو جائیں تو پھر جنگی تیاری بھی کر سکتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کئی ملک آپس میں مل کے کسی برائی کے خلاف لڑتے ہیں. جیسے داعش ہے مثال کے طور پر, داعش کی برائی کو مٹانے کے لیے کئی ملکوں کو لڑنا پڑا, مل کر لڑنا پڑا. تو اس اعتبار سے بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے کئی ملکوں کو مل کر اس برائی کا خاتمہ کرنا پڑتا ہے. مثلا ایک مسلمان ملک ہے, دوسرا بھی ملک ہے, اب وہ دونوں آپس میں اگر حلیف ہوں تو مسلمانوں کو ایک برائی کے مٹانے کے لیے اپنے ساتھی ملک کے ساتھ مل کر جنگ کرنی پڑے گی, ان کا ساتھ دینا پڑے گا, ان کو بچانا پڑے گا کسی شر سے. اس کے لیے فوج کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں دیکھو جنگ کی تعلیمات ہیں, آپ دیکھیں گے کہ ان کے اپنے ملکوں کی فوجیں ہوتی ہیں, تو یہ کوئی برا نہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی آدمی کہے پھر یہ تو غلط ہوا, مار کاٹ غلط ہے, پھر بھائی پولیس کیوں ہے, ملٹری کیوں ہے؟ سماج کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کو مٹانے کے لیے, روکنے کے لیے طاقت بھی استعمال کرنی پڑتی ہے, لاٹھی بھی برسانی پڑتی ہے, اور کبھی حکومت کی طرف سے گولیاں بھی چلانی پڑتی ہیں. تو اس طرح کا جو انتظام ہے ہر حکومت کا ہوتا ہے, تو اسلامی حکومت کے پاس کیوں نہ ہو؟ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ کے یہاں اپنی ایک فوج تھی، مدینہ کی حفاظت کے لیے ضروری تھی. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو تمہارے نبی ہیں اور پھر جنگ بھی آپ نے کی، اتنے وار ہوئے. آپ دیکھیں گے کہ جو جنگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ان سب میں جتنا نقصان ہوا ان کے مقابلے میں آج دوسری جنگوں کو آپ دیکھیے ان میں جان مال کا کتنا نقصان ہوتا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ایک ورلڈ وار کو آپ دیکھیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، کئی لاکھ لوگ اس میں مارے گئے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جنگ فی نفسی ہی بری نہیں ہے، اور جنگ میں فی نفسی ہی اسلام میں جنگ مطلوب نہیں ہے، لیکن بعض مجبوری کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جہاں پر یہ قدم اسلامی حکومت کو اٹھانا پڑتا ہے، تو اس کو اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح کی آیتیں نکال کے بولتے دیکھو اسلام میں لڑنے کی دعوت دی گئی. آپ غور کریں کہ ایک ملٹری کا کمانڈر جرنیل اگر اپنی فوج سے کہتا ہے کہ تم کو لڑنا پڑے گا اور ایک بھی دشمن کو نہیں چھوڑو گے، اگر ایسا وہ کہتا ہے تو اس کو آپ عام دنوں کے اندر اس کا اپلیکیشن نہیں کر سکتے. جنگی حالات میں، میری بات کو یاد رکھیں اور یہ جملہ بھی یاد رکھیں، جنگی حالات میں بولی ہوئی بات کو عام حالات پر منطبق نہیں کر سکتے. جنگی حالات میں بولی ہوئی بات اس کو آپ عام حالات پر چپکا نہیں سکتے. عام حالات میں معاملہ الگ ہوتا ہے اور جنگی حالات میں معاملہ الگ ہوتا ہے. تو یہ آیتیں جو بھی آیتیں ہیں وہ ان حالات کے تعلق سے ہیں جن میں مسلمانوں کو مجبوراً جنگ کرنی پڑے، ان حالات میں. اور اس آیت میں یہی بتلایا گیا ہے کہ اگر جنگی حالات پیدا ہو جائیں تو پھر جب تک کہ شرک نہیں مٹتا ہے تب تک کہ تم رکو گے نہیں، شرک کو مٹا کر ہی جنگ کا خاتمہ ہوگا. اس طرح کی باتیں یہ ان آیات میں ملتی. جیسے ایک اور آیت ہے، اس کو ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں تاکہ اس غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو کہ اسلام لوگوں کی جان و مال کا دشمن ہے. ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو مدینہ میں کوئی غیر مسلم باقی نہیں رہتا، اور جب مکہ فتح ہوا تو سارے غیر مسلموں کو قتل کیا جاتا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جنگی قانون بہت تفصیل اس کی ہے اور میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک جو حصہ ہے قرآن کریم کا اس کو سمجھنے سے ہمارے لیے بات سمجھنا واضح ہوگا، اور اس کے بعد ہم دوسری چیزیں دیکھیں گے. ذرا ان آیتوں کو آپ سمجھیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 190 سے 193 اللہ تعالیٰ نے جنگی حالات میں کچھ احکام دیے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم قتال کرو، جنگ کرو اللہ کی راہ میں. فی سبیل اللہ، کن سے؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے قتال کر رہے ہیں، جو تم سے لڑ رہے ہیں تم ان سے لڑو. تو معلوم یہ ہوا کہ جنگ کی ابتدا دوسروں کی طرف سے ہوئی ہے. آپ غور کریں اس کے اوپر. یہ بات ہم نہیں کہہ رہے کہ کبھی مسلمان ابتدا نہیں کر سکتے، بعض حالات میں مسلمانوں کو بھی ابتدا کرنی پڑتی ہے حکومتی سطح پر. ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام میں صرف دفاعی جنگ ہے، بلکہ بعض اوقات کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی ملک کسی طرح سے کر رہا ہے، اب اگر پیس ٹاکس فیل ہو جائے تو اسلامی حکومت اس کے خلاف جنگ کے اعلان بھی کر سکتی ہے. وہ ان کا پولیٹیکل معاملہ ہے، وہ حاکم طے کرے گا، ہم نہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حالات پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ جنگ کی شروعات ان کی طرف سے ہوئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے نہیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ، تم جنگ کرو اللہ کی راہ میں. الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، جنہوں نے تمہارے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے، ان سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں. الذین یقاتلونکم، یہ مضارع کا صیغہ ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں، انہوں نے سیز فائر ابھی نہیں کیا ہے، وہ جنگ کر رہے ہیں تم سے. آج جنگ کی، کل پھر کریں گے، پھر آگے کریں گے، اور کرتے آ رہے ہیں، یہ رکنے والے نہیں ہیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، وہ تم سے قتال کر رہے ہیں. ولا تعتدوا، لیکن حد پار مت کرنا ہے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے. جنگ تو کرو لیکن جنگ میں حدیں پار مت کرنا ہے. حد پار کرنے کی کئی صورتیں ہیں، سامنے والے ہتھیار ڈال دیں لیکن تم پھر بھی ان کو قتل کر ڈالو، سامنے والے امن کی بات کریں لیکن پھر بھی تم وعدہ خلافی کر کے عہد توڑو اور ان کے اوپر حملہ کر دو. ولا تعتدوا، حدیں پار مت کرو، سرکشی مت کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالی اعتداء کرنے والے، حدیں پار کرنے والے، عدوان اسی پر سے ہے. حدیں پار کرنے والوں کو، عدوان والوں کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ہے. لہذا جو ہتھیار ڈال دیں تم ان کے خلاف جنگ کرو، یہ صحیح نہیں ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. ان آیتوں کو بھی بعض لوگوں نے بہت زیادہ عام کر کے بتایا، دیکھو قرآن بتا رہا ہے جہاں کہیں مشرکین کو پاؤ تم قتل کرو. جیسے اس آیت میں کیا ہے، وقتلوهم، اور انہیں قتل کرو، حيث ثقفتموهم، جہاں تم نے پاؤ، کہیں بھی وہ تمہیں مل جائے قتل کرو. وہ تمہیں جہاں بھی ملے انہیں قتل کر ڈالا، کہیں بھی ملے ان کو. وہ آخری جو، اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے، بعض لوگ غیر مسلم حضرات اس طرح کی آیتوں کو پیش کر کے لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ قرآن غیر مسلموں کی جان کا دشمن ہے، کیونکہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ غیر مسلم جہاں تم کو ملے ان کو قتل کرو. لہذا مسلمان ٹیررسٹ ہیں اور پوری دنیا میں کہیں بھی مل جائے گا غیر مسلم اس کو قتل کر ڈالے گا اس کو. کیوں؟ ان کے قرآن میں ایسا حکم ہے بھائی. لہذا آپ دیکھیے اس پوری آیت کو اس پورے کانٹیکسٹ سے نکال کے پیش کیا گیا. اب شروع میں ہی بتایا گیا، اس کو چھوڑ دیا لوگوں نے. یہاں بتایا گیا کہ جو لوگ تم سے قتال کر رہے ہیں، اب جنگ چھڑ گئی ہے، اب جنہوں نے تمہارے خلاف جنگ چھیڑی ہے، جن سے تمہاری جنگ ہو رہی ہے، ان جنگی حالات میں بتایا جا رہا ہے کہ اب جنگ چھڑ چکی ہے، اب جہاں کہیں وہ تم کو ملے، تم سے لڑنے والے، تم کو قتل کو کیا کریں گے؟ اب کوئی آدمی بندوق لے کے آ جائے، جنگ چھڑی ہوئی ہے، کیا کرے گا؟ گلے ملے گا اس سے؟ ایک سپاہی کیا کرے گا بتائیے؟ ایک جنگ چھڑ چکی ہے، کیا یہ واقعی آج بھی قاعدہ نہیں ہے کہ دشمن تم کو کہیں بھی دکھائی دے اس کو شوٹ کرو؟ تو کیا ساری انسانیت ایسی ہے؟ یہ خاص حالات میں بتایا جا رہا ہے، اور مزید یہ کہ یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حدیں پار مت کرو، یعنی تم لڑنے والوں کو قتل کر سکتے ہو، جو لڑ نہیں رہے ان کو قتل نہیں کرنا ہے، تم ان کو قیدی بنا سکتے ہیں، حتیٰ کہ اسلامی حکومت کی طرف سے ان کو معافی بھی دی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضوں کو چھوڑا ہے، اس کی تفصیل آپ دوسری روایت میں دیکھ سکتے ہیں. وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں وہ تم کو ملے تم انہیں قتل کرو. اور آگے دیکھیے، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم انہیں وہاں سے کھدیڑ دو، وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. یعنی مکہ سے انہوں نے تم کو نکالا، تم انہیں مکہ سے نکالو. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے گھروں سے ان کو بے گھر کرنے کا جرم، اس کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے، مشرکین کی طرف سے پہل ہوئی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، حیث اخرجوکم، تمہیں وہاں سے نکالا ہے. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تم انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جوابی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پہلے جرم کیا ہے، نہیں کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بے گھر کرو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یعنی شرک یہ قتل سے بھی بدتر ہے، یہ قتل سے بھی بدتر ہے کہ کسی کو انسان کو قتل کر دیا جائے، اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ اس کو شرک کرنے پر مجبور کر دیا جائے. تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا ہے کہ مسلمانوں کو مجبور کر کے فتنہ عذاب. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، فتنہ کا مطلب ہوتا ہے سزا دے کر، ٹارچر کرنا. انہوں نے مسلمانوں کو، آپ حضرت بلال کو دیکھیے، حضرت سمیہ کو دیکھیے، اور دوسرے صحابہ کو، عمار و یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کو دیکھیے، انہوں نے ان کو ٹارچر کیا کہ شرک کریں، کہا کہ یہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے. اس لیے اسلام میں آپ دیکھیں گے مطلع حرام ہے, اور کسی انسان کو قتل کرتے وقت میں ٹارچر کر کے اس کو قتل کرنا اسلام میں نہیں ہے, یہ اسلام میں نہیں ہے. تو والفتنۃ اشد من القتل, شرک اور شرک پر مجبور کرنا عذاب دے کر یہ قتل سے بھی زیادہ بدتر ہے, وہ اور بڑے جرم کے مرتکب ہیں. ولا تقاتلوا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه, اور دیکھو مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ مت کرنا, مسجد حرام کے پاس, کیونکہ مسجد حرام امن کی جگہ ہے, یہ امن کا گھر ہے, اس کے پاس ان سے جنگ مت کرنا. حتى يقاتلوكم فيه, یہاں تک کہ وہ خود تم سے حرم میں جنگ چھیڑ دے. اگر وہ حرم کی, آپ بھی دیکھیے کوئی آدمی اگر حرم میں ہتھیار اٹھاتا ہے اور لوگوں کی جان مال, ایسا ہوا ہے ماضی میں, اگر ایسا کرتا ہے کہ حرم ہی میں بندوق نکال کے یا کوئی ہتھیار نکال کے, تلوار نکال کے یا کوئی اور چیز سے لوگوں کے اوپر حملے کرنا شروع کرتا ہے, لوگ کیا کہیں گے؟ امن کی جگہ ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے کچھ بھی. اگر وہ شروعات کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف جو فوج ہے, جو ملٹری ہے, کاروائی کرے گی, چاہے حرم میں ہو چاہے حرم میں ہو. حتی یقاتلوکم فیہ, اور اسے مسجد حرام کے پاس جنگ مت چھیڑنا. حتی یقاتلوکم فیہ, یہاں تک کہ وہ خود ہی تم سے مسجد حرام میں یا اس جگہ میں جنگ چھیڑ دے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, اور اگر وہ خود جنگ چھیڑے مسجد حرام کے پاس تو انہیں قتل کر ڈالو, تو انہیں قتل کر ڈالو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, یہی بدلہ ہے کفر کرنے والوں کا, یہی بدلہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے عربوں میں مسجد حرام کا تقدس تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ ماننے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے, اور وہ یہ مانتے تھے کہ مسجد حرام امن کی جگہ ہے اور اس کے امن کا لحاظ رکھنا چاہیے, کوئی مسجد حرام میں پناہ لیتا ہے تو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے, وہ یہ مانتے تھے. لیکن اگر وہ اس تقدس کو توڑے تو یہ اس چیز کا کفر کرنے والے جس کو وہ خود مانتے ہیں, وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے کا دعویٰ کر کے بھی اس کی مخالفت کر رہے, انکار کر رہے ہیں, تو ایسے لوگ کہا کذالک جزاء الکافرین, نبی کا انکار کیا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس دین کا انکار کیا جس کو خود ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے, دین توحید. کذالک جزاء الکافرین, انکار کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے. اب اگر کوئی آدمی ادھر ہی کاٹ دے اور پیش کر دے پوری دنیا میں لوگ سامنے, دیکھو وَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, بلکہ یہ بھی چھوڑ دے کہ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, انہیں قتل کر ڈالو, کافروں کا یہی بدلہ ہے. آپ غور کریں کہ کتنی بھی صحیح بات کیوں نہ ہو, اگر اس کو کاٹ کر پیش کیا جائے تو وہ غلط دکھنے لگتی ہے, اور اکثر اہل باطل کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ بات کو ایسے طور پر کاٹتے ہیں کہ اس کے صحیح معنی کی بجائے غلط معنی پیدا ہو جائے. فَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, اگر اتنا ہی آپ کسی کے سامنے بیان کریں بھڑک جائے گا, قتل کر ڈالو ان کو, کافروں کا یہی بدلہ ہے. حالانکہ پورا آپ دیکھیں گے یہ پورا سیاق جو ہے الگ ہے, یہ کچھ خاص لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے, جو اس وصف کے حامل ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اور ایک خاص جنگی حالات میں حکم دیا جا رہا ہے نہ کہ عام حالات میں. اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین سے امن بھی تو ہوا ہے, اور اس دوران میں جب مشرکین آئے, صحابیہ ہیں, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میری والدہ آئی ہے, غالباً حضرت زینب ہیں, کہا کہ میری والدہ آئی ہے اور مجھ سے امید رکھتی ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں, تو کیا میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑوں, ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں, میری ماں مشرکہ ہے. کہا کہ سلی امت, اپنی ماں کے ساتھ میں صلہ رحمی کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین ماں باپ کے ساتھ میں اچھے سلوک کا حکم دیا ہے, اور عام انسانوں کے بارے میں بھی, جو کہ انشاءاللہ ہم کسی اور درس میں دیکھ سکتے ہیں تفصیل سے. تو یہ جو آیتیں ہیں, یہ سمجھیں کہ اس میں آج کے دور میں کوئی آدمی ان آیتوں کو غلط طور پر پیش کر سکتا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حالات آج ایسے ہیں, لہذا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئی آدمی آپ کو اگر اس طرح کی آیتوں کا کوئی حصہ پیش کر دے آپ کو مجرمانہ کیفیات آپ کے دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے, آپ کے اندر گلٹ پیدا نہیں ہونا چاہیے, ہاں آپ نے اسلام میں دیکھو کیسا اللہ نے حکم دیا, یہ نہیں ہوتا تو اپنے کو کوئی برا نہیں بولتا, یہ گلٹ ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے, یہ احساس جرم ہمارے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے, یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہمارے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے, احساس کمتری ہمارے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے اسلام میں ایسا کیوں نہیں رہتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا. اس کو آپ اگر سمجھے یہ سیاق میں ہے, یہ ایک پس منظر میں ہے, ایک بیک گراؤنڈ میں ہے, اس کا اپنا پرسپیکٹو آپ کو سمجھنا چاہیے کس پس منظر میں یہ ہے. تو فَإِن قَاتَلُوكُمْ اگر وہ تم سے قتال کریں فَاقْتُلُوهُمْ تو انہیں قتل کر ڈالو, كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ کافروں کا یہی بدلہ ہے. اور آگے دیکھیے فَإِنِ انْتَهَوْا اب غور کیجئے اللہ کیا فرمان ہے, فَإِنِ انْتَهَوْا اگر یہ کفر کرنے والے اپنے کفر سے باز آ جائیں جنگ چھوڑ دیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تو اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے قتال کیا, جانے جان و مال کا نقصان کیا مسلمانوں کے, اور جنہوں نے مسلمانوں کو بے گھر کیا, ایسے لوگ جو مسجد حرام کے پاس بھی جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر یہ اپنی برائی سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ امید بتا رہا ہے کہ ان کے لیے بھی ابھی امید ہے کہ اگر یہ اپنی برائی کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ آیت بتلاتی ہے, یہ حصہ آیت کا بتلاتا ہے کہ اسلام میں مغفرت اور رحمت کا دروازہ اسلام کے دشمنوں کے لیے بھی کھلا ہے, مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے بھی کھلا ہے. اگر وہ اپنی برائی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کر دے گا, ان کے لیے بھی رحم کرے گا, ان کا ماضی ان کا پاسٹ ان کی نجات میں رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے جبکہ ان کا حال درست ہو چکا ہو. ایک انسان کا حال اگر سدھر جائے, آج اس کا اگر سدھر جائے تو پچھلے کل میں جو برائی اس نے کی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے, اس انسان کی توبہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. تو اسلام کل کو دیکھنے والا دین نہیں ہے, اسلام آج کو دیکھنے والا دین ہے. جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا مدار خاتمے پر ہے, اس کا اگر اینڈنگ اچھا ہے تو پچھلا اگر کتنا ہی برا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو کہا کہ فَإِن انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. وہی آیت کا ٹکڑا جو شیخ محترم نے یہاں پر استدلال کے لیے پیش کیا, حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ قتال کب تک جاری رہے گا اور قتال کی اصل غرض و غایت کیا ہے. کہا وَقَاتِلُوهُمْ اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین تمام تر اللہ کے لیے خالص ہو جائے. کہ جو جنگ کی صورتیں ہیں یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے, وجہ یہی ہے کہ ہم کو اللہ ایک اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے. تم لوگ مشرکین سے جنگ کیوں ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہم کرنا چاہتے ہیں اور تم کہتے ہو بتوں کی عبادت کرنی پڑے گی, نہیں تو ہم تم سے لڑیں گے, نہیں تو ہم تم کو ماریں گے پیٹیں گے. نہیں, ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اب اگر ہمارے پاس طاقت ہے, اگر ہمارے پاس حکومت ہے تو ہم شرک پر کسی کو مجبور کرنے نہیں دیں گے. قانون شرک والا نہیں توحید والا رہے گا. لہذا اسلامی حکومت میں اختیار ہے حکومت کو, ہاں کوئی آدمی اپنی انفرادی زندگی میں شرک کرتا ہے, جیسے مثال کے طور پر یہود و نصارہ تھے, نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں, ان کو قتل نہیں کیا گیا, مدینہ میں نصارہ باقی رہے ان کو قتل نہیں کیا گیا, حتیٰ کہ مشرکین کو بھی قتل نہیں کیا گیا. کہا گیا کہ جو بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبکہ مسلمان نہیں تھے اس وقت میں, ان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. تو ہتھیار ڈال دینے کی صورت میں شرک پر باقی رہنے کے باوجود, کیونکہ فتح مکہ دیکھیے بعد کی چیز ہے, شرک پر قائم رہنے کے باوجود بھی محض ہتھیار ڈال دینے پر، جنگ نہ کرنے پر انہیں چھوڑ دیا گیا. یہ نہیں کہ ہر مشرک کو قتل کر ڈالو. فتح مکہ جب ہوا تو کیا سارے مشرکین کو قتل کیا گیا؟ نہیں، مشرک باقی رہنے کے باوجود بھی اس کو جینے کا حق دیا گیا. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے مشرکین ہیں سب کو قتل کر ڈالو. اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے. لیکن غالب دین شرک نہیں رہے گا، قانونی طور پر کسی سے شرک نہیں کروا سکتے، بلکہ توحید قانونی دین ہوگا. بستیوں میں، علاقوں میں شرک کے مظاہر کھلا کھلا نہیں ہے. ہاں، اپنی ذاتی زندگی میں، گھروں میں کوئی کیا کر رہا ہے وہ اس کا مالک ہے، لیکن عام علانیہ طور پر شرک نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ اللہ ان سے قتال کرو، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین تمام تر اللہ کے لیے خاص ہو جائے. پھر اللہ نے کہا فَإِنِ انتَهَوْا، اگر یہ جنگ سے پھر بھی رک جائیں. آپ دیکھیں دو بار، یہاں بھی فَإِنِ انتَهَوْا، یہاں بھی فَإِنِ انتَهَوْا، اور یہاں کہا جا رہا ہے وَلَا تَعْتَدُوا. کتنی بار جنگ کے حالات میں مسلمانوں کو پابند کیا جاتا ہے، کہا کہ فَإِنِ انتَهَوْا، لیکن پھر بھی اگر وہ جنگ سے رک جائیں، مشرکین جنگ نہ کرے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر تم کو عدوان، سختی نہیں کرنا ہے، تم کو قتل نہیں کرنا ہے، مگر کون؟ ظالمین. تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر وہ جنگ چھوڑ دیتے ہیں تم ان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے، اور پھر اگر کوئی لڑتا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، اسی کو قتل کیا جائے گا، نہ کہ سارے لوگوں. تو اس ان آیتوں میں آپ غور کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے جنگ کرنے والوں کے تعلق سے بھی کتنا مسلمانوں کو پابند کیا ہے، کتنا مسلمانوں کو پابند کیا ہے، انہیں منع کیا ہے کہ وہ اعتداء نہ کریں، حدیں پار نہ کریں، اور انہیں پابند کیا ہے کہ مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کریں، اور انہیں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کر سکتا ہے، ضروری نہیں کسی تمہاری کرے. اگر وہ رک جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر وہ جنگ چھوڑ دے، شرک چھوڑ دے، وہ اللہ کے لیے مقبول بنتے ہیں. اور مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ اگر وہ رکتے ہیں تو تم ان کے خلاف حد پار نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف تم ظلم نہیں کر سکتے. ہاں، لیکن جو بگڑے ہوئے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے، کہ جو بگڑے ہوئے ان کے خلاف کیا جا سکتا، ظالموں کے خلاف کاروائی ہوگی. تو آج بھی آپ دیکھیے جنگی حالات میں جو کچھ ہوتے ہیں، جو یعنی وار کرائمز جو ہوتے ہیں، جنگ ختم ہونے کے بعد بھی اگر دوران جنگ اگر کچھ غلطیاں لوگوں نے کی ہوں، قانون توڑا ہو، تو جنگ ختم ہونے کے بعد اس کو چھٹی نہیں ملتی. جنگ ختم ہونے کے بعد بھی اس کے خلاف ٹرائل ہوتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے. تو پاسٹ ایک دم بھی دھل نہیں جاتا ہے. اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے، تو دوران جنگ اور اس کے بعد بھی ان کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے، اور اس کی تفصیل آپ دوسری جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں. یہ مقام نہیں، مقصود اس میں ایک یہ تھا کہ اس آیت سے جو غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ مشرکین کے خلاف قتال کرو اور غیر مسلم سے بزن ہو سکتے ہیں، مسلمان اس سے لے سکتا ہے کہ چلو جنگ کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خاص حالات میں خاص لوگوں کو اس میں خطاب کیا گیا ہے، اور ضمناً دوسرے آتے ہیں، لیکن اس لیول پر جو لوگ ہیں وہ اس کے ضمن میں آتے ہیں، نہ کہ ہر آدمی. حکومتی سطح پر یہ بتایا گیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو فتنہ کہا گیا ہے وہ کیا ہے. جیسے یہاں پر مؤلف نے جو حصہ یہاں پر ذکر کیا ہے، وقاتلوہم، ان سے قتال کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یقول الشرک. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ شرک. ان سے قتال کرو یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہے. تو یہاں پر فتنہ سے مراد شرک ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کی وہ بدلہ لینے کے لیے نہیں تھی، کہ تم نے ہم کو ایسا کیا ہے تو ہم بھی تم سے لڑیں گے، نہیں، وہ کوئی علاقائی جنگ نہیں تھی، وہ کوئی قبیلوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ وہ جو جنگ جس کا اصل بنیاد جو جنگ چھڑی وہاں پر مشرکین جو دشمن بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی اصل شرک اور توحید کا معاملہ تھا۔ مشرکین کیوں دشمن بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اللہ کو ماننے کی وجہ سے نہیں، اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، وہ دشمن بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے شرک کی وجہ سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شرک کا رد کیا اور وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، لہذا انہوں نے آپ کو مکہ سے مدینہ جانے پر مجبور کر دیا اور پھر اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ چھڑا۔ تو مؤلف یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ شرک کے خلاف وہ جنگ تھی، وہ ذاتی جنگ نہیں تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں مختلف شکلیں ہونے کے باوجود بھی ان میں تفریق نہیں کی، الگ الگ قسم کے شرک کرنے والے، کسی قبیلے کا ایک بت ہے، کسی کا دوسرا ہے، کسی کا پیڑ ہے، کسی کا پتھر ہے معبود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیڑ والے ادھر ہو جاؤ، تم سے الگ لڑیں گے، پتھر والے الگ لڑیں گے، نبیوں والے الگ اور قبروں والے الگ نہیں، وہ سارے کے سارے مل کے ایک ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کوئی فرق نہیں کیا، سب کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا، کیونکہ آیت سب کے بارے میں آئی، الگ الگ کے بارے میں الگ الگ آیتیں نہیں ہیں، قتال کی آیت سب کے لیے تھی۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ امام الطبری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن جریر الطبری، ان کی تفسیر ہے جامع البیان، اور تفسیر طبری کا اختصار، اس کا جو سمرائز ورژن ہے، یہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ تفسیر ابن کثیر کہاں سے آئی؟ امام ابن کثیر نے تفسیر طبری کو مختصر کیا ہے، تو تفسیر ابن کثیر کی اصل جس کو آپ کہیں، اس کی جو اصل ہے وہ تفسیر ابن جریر ہے، تفسیر طبری ہے، اس کو یاد رکھیں۔ امام الطبری، اور یہ بہت ہی بڑے عالم تھے، مفسر تھے، محدث تھے، اور اہل علم میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے علم والے تھے، بہت تعریف علماء نے ان کی ہے۔ امام ابن جریر الطبری فرماتے ہیں وَأَمَّ الدِّينُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، اور دین جس کا اللہ تعالی نے اس مقام پر ذکر کیا ہے، یہاں پر سوال ہے نا کہ اللہ نے کیا فرمایا، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور دین اللہ کے لیے خاص ہو جائے، تو یہاں پر سوال ہوتا ہے پیدا کہ یہ دین سے مراد کیا ہے، اس دین سے مراد یہاں پر کیا ہے، کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے کا مطلب کیا ہے؟ امام ابن جریر الطبری فرماتے ہیں وہ ام الدین الذی ذکرہ اللہ، دین جس کا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فہو العبادۃ والطاعۃ للہ فی امرہ ونہیہ، یہاں دین سے مراد کیا ہے؟ عبادت اور فرما برداری اللہ کے لیے ہو جائے، اس کے حکم میں بھی اور اس کی ممانعت میں بھی، کرنے کے کاموں میں بھی اور منع کی ہوئی چیزوں میں بھی اللہ کے لیے فرما برداری ہو جائے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہو جائے، کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے بطور معبود، اور اللہ تعالیٰ ہی کے احکام کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ جس کا حکم دے وہ لازم ہے، جس سے منع کر دے وہ حرام ہے، یہ اختیار کسی اور کو نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے کا مطلب عبادات اور شریعت کا حق یہ صرف اللہ کے لیے ہو جائے، تو صرف اللہ کی عبادت کی جانے لگے تب تک ان سے جنگ کرو، یہ بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس تعلق سے آگے ہم اب کئی صورتیں ہیں شرک کی، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عرب کے مشرکین جو شرک کرتے تھے وہ کس کس قسم کا تھا، ایک ایک کر کے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مزید اس معاملے میں ہمارے سامنے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ. جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کر دے تو اس کی جان یعنی اس کا خون اور اس کا مال حرام ہو جاتا ہے اور اس کا حساب اللہ پر ہے. یعنی جنگ چل رہی ہے, یہاں پر دیکھیے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ کے ضمن میں اس کو سمجھیں, جنگ چل رہی ہے. اب جنگ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے, لیکن اللہ نے کیا فرمایا ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. مثلا آپ ایک انسان فوجی ہے, وہ لڑ رہا ہے کسی مشرک سے, وہ مشرک دوران جنگ اگر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اگر وہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے حتی یکون حتی لا تکون فتنہ و یکون الدین للہ, کہ اللہ کے لیے دین ہو جائے اور فتنہ باقی نہ رہے, شرک ختم ہو جائے, تو وہ اگر شرک چھوڑ دیتا ہے دوران جنگ اور کلمے کا اقرار کرتا ہے تو اس انسان کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہاں یہ مراد ہے. ایک ضمنی معنی اس کے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دوران جنگ بھی توحید کے کلمے کا اقرار کرتا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, اس کو چھوڑ دیا جائے گا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں ایک جنگ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور لڑتے لڑتے ایک مشرک پر وہ غالب ہو گئے اور اس کو قتل کرنے والے تھے کہ اتنے میں اس نے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مغلوب ہو گیا تھا اور جان بچانے کے لیے لگتا ہے کہ کلمہ پڑھا ہوگا, ان کا گمان تھا, انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا, مار ڈالا اس کو, جبکہ اس نے کلمہ پڑھا تھا, لا الہ الا اللہ کہا تھا, لیکن انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا. ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے سب دیکھا کہ انہوں نے اس پہ غلبہ پایا, اس نے کلمہ پڑھا, پھر بھی انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا. کہا میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا. جب واپس لوٹے تو سارا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا, کہا کہ دیکھیں اللہ کے رسول ایسا ایسا اس نے ایسا کیا ہے. آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے جان بچانے کے لیے بولا تھا, اس نے جان بچانے کے لیے ایسا کہا تھا. آپ کہتے رہے بار 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 کہتے رہے اے اسامہ اس کی لا الہ الا اللہ کا قیامت کے دن تو کیا جواب دے گا, اے اسامہ قیامت کے دن اس کے لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دے گا. کہتے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول اس نے تو جان بچانے کے لیے کہا تھا نا ایسا. کہا اس کا سینہ پھاڑ کے کیوں نہیں دیکھ لیا تو نے کہ اس نے جان بچانے کے لیے کہا تھا یا نہیں, اس کا سینہ پھاڑ کے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس کے دل میں نیت کیا تھی, اس کو معلوم ہے اس کی نیت کیا ہے. تو قیامت کے دن اس کے لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دے گا. صحابی کہتے ہیں حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو اتنی مرتبہ ریپیٹ کرتے رہے کہ تو قیامت کے دن اس کے لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دے گا. اسامہ بار بار کہتے رہے, کہتے ہیں یہاں تک کہ میرے دل میں اتنا مجھ کو افسوس ہوا کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہیں ہوتا, کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا. یعنی اگر میں آج مسلمان ہوا ہوتا تو میرے پاسٹ کی جتنی بھی غلطیاں ہیں آج میرے ساتھ میں نہیں آتی, کیونکہ میں نے جو غلطی کی ہے وہ اسلام لانے کے بعد کی. کاش کہ میں آج مسلمان ہوا ہوتا تو میرے پچھلے سارے جرم معاف ہو جاتے ہیں, میرے نامہ اعمال میں یہ جرم نہیں رہتا, یہ غلطی نہیں رہتی. تو آپ غور کریں کہ یہ اسلام ہے. ایک مشرک ہے جنگ کے میدان میں, مسلمان اس پر غالب آ گیا, مغلوب حالت میں وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو ڈانٹ رہے کہ تو نے کیوں قتل کیا اس کو. اس کا کلمہ اللہ کو معلوم ہے, وہ سچے دل سے بولا جھوٹے دل سے بولا, تو اس کے کلمے کے باوجود کیسے قتل کیا ہے؟ آپ سوچ کے جو اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے جس میں ایک جنگ کے حالات میں بھی ایک انسان کی جان کی قدر ہے، دشمن کی قدر ہے، کلمہ پڑھتے ہی وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا وَقْتُلُوهُ وَقَاتِلُوهُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو ایک لڑنے والا بھی اگر کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور یہ معلوم نہ ہونا ہم لوگوں کو بعض اوقات اس طرح کے جب ڈسکشن چھڑتے ہیں جنگی حالات وغیرہ کے اور اسلام کے قوانین کے، تو بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو سیکولر بتانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں میں نہیں مانتا اس کو، یا اسلام کے احکام ہی کی تحریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام میں جنگ ہے، اسلام میں جنگ کی تربیت اور تعلیم ہے، لیکن اخلاقی حدود کے ساتھ اور انسانیت کو باقی رکھتے ہوئے، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حکومت کو ہمیشہ جنگ کی مجبوری پیش آتی ہے۔ اسلام میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ایسے حالات تمہارے لیے پیش آ جائیں تو تم ان حالات میں انسانی حدود کو پار مت کرو، اخلاقی حدود کو پار مت کرو۔ یہ تعلیم اسلام نے دی ہے، یہ نہیں سکھایا کہ بس لڑتے ہی رہو بے وجہ، نہیں، جہاں واقعی وجہ حالات پیدا ہو جائیں وہاں جنگ کی بھی گنجائش اسلام میں ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ ساری دنیا تو جنگ کر رہی ہے اور مسلمانوں کو کہیں گے جنگ نہیں کرنا، اس کو نہیں ہوتا نا، ہر ملک کی اپنی فوج ہوگا، ہر ملک دوسرے پہ حملے بھی کرتا ہے جب اس کے پولیٹیکل پرابلمز ہو جاتے ہیں، جب اس کے مفادات ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی حکومت کو اس سے منع کیا جائے تو یہ تو بیوقوفی ہے۔ تو یاد رکھیں، کبھی ایسا نہ کہیں نہیں نہیں اسلام میں جنگ نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ تھی اس کے بعد جنگ منع ہو گئی، ایسا نہیں ہے، جنگ قیامت تک رہے گی، لیکن اس کے بارے میں اسلام کی رہنمائی موجود ہے اور اخلاقی اصول اس میں دیے گئے ہیں، جو عام طور سے آج بھی بہت سے فوجی جو غیر مسلم ہوتے ہیں، بہت سی حکومتیں اس کو فالو نہیں کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو بتایا گیا کہ نہیں، عورتوں کو قتل نہیں کرو گے، بچوں کو قتل نہیں کرو گے، جو دینی رہنما ہوتے ہیں جو جنگ نہیں کرتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں ان کو قتل نہیں کرو گے۔ تو ایسے قوانین اسلام میں دیے گئے، جانوروں کو قتل نہیں کریں گے، پیڑوں کو نہیں کاٹیں گے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے حکم دیے گئے ہیں۔ تو اسلام ایک رائل دین ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، ایک شاہی دین ہے، وہ ایسا علم غلم کچھ بھی قانون کا مجموعہ نہیں ہے۔ اسلام ایک بہت اعلیٰ دین ہے جو انسان کو واقعی جانور کی سطح سے اونچا کر کے انسان بناتا ہے، اور مجبوری کے حالات میں ان میں اسلام میں جنگ اور سزا کے قوانین ہیں، لیکن اس میں بھی اس اخلاقی حدود کو پار کرنا نہیں سکھایا گیا ہے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال یہ اس تعلق سے کچھ باتیں تھیں، میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اقول ھذا، استغفر اللہ لی ولکم۔